بسم الله الرحمن الرحيم. عن نفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التجار يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. یہ تذکرہ جو حضرات کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، حضرات کے بارے میں چل رہا ہے. یہاں حدیث میں ایک اصولی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان التجار یبعثون فجارا یوم القیامہ الا من اتقى وبر وصدق. کہ عام طور پر جو حضرات کاروبار میں و تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں، قیامت میں وہ اچھے حال میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ فساق و فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، فاسقوں فاجروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ایسی بات ہے جو کان کھڑے کرنے والی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وضاحت فرمائی کہ الا من اتقى وبر وصدق، کہ یہ عام حالت ہے کہ جو لوگ کاروباری ہوتے ہیں، تجارت پیشہ ہوتے ہیں، وہ خطرے میں ہوتے ہیں. عام طور پر وہ اپنے کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو تجارت میں یہ ساری شکلیں اختیار کرے، بے ایمانی کی یہ ساری شکلیں اختیار کرے، ان میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرے، یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے. یہ اعمال فساق و فجار کے اعمال ہیں، ایمان والوں کے نہیں. اسی لیے آگے آپ نے بات فرمائی کہ سوائے ان لوگوں ایسے تاجروں کا استثناء فرمائے کہ جو من اتقى وبر وصدق. تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے، ایسا تاجر جو تقوی کا راستہ اختیار کرے. اور دوسری بات فرمائی کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ سچائی کا راستہ اختیار کرے. یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، تین باتیں ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعہ یہ ہے کہ عام طور سے جو حضرات کاروباری ہوتے ہیں، تجارت میں لگتے ہیں، ان سے اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا استثناء ہے وہ اتقاء کا ہے، جو تقوی کا راستہ اختیار کرے. تاجروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے صرف دولت ہوتی ہے، صرف نفع ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہو. جائز ناجائز سے ان کو بحث نہیں ہوتی. ظاہر ہے جائز ناجائز سے بحث نہیں ہوتی تو تقوی کا راستہ تو ہے نہیں. تقوی تو کہتے ہی اس کو ہے کہ بہت احتیاط کی زندگی آدمی گزارے. آپ حضرات نے اس کی تعریف سنی ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا تھا صحابی سے، تو فرمایا انہوں نے کہ امیر المومنین کبھی اتفاق ہوا ہے کہ آپ ایسے راستے سے گزرے ہوں جس کے دونوں طرف باڑھ لگی ہو کانٹوں؟ فرمایا ہاں. کیا کیسے گزرنا ہوا؟ فرمایا کہ اس طرح کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچتا بچاتا گزر گیا کہ کانٹوں سے دامن کہیں الجھ نہ جائے، کانٹوں سے دامن کہیں الجھ نہ جائے، بچ بچا کر نکلنا. اس کا نام تقویٰ ہے. تاجروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچنے اور بچانے کی صفت رکھتے ہی نہیں عام طور پر. वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, नफा कहाँ से हो, हराम हो, हलाल हो, जायज हो, नाजायज हो, मकरूह हो, इससे बहस नहीं होती। ये मिजाज होता है आम तौर पर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तिस्ना फरमाया कि जो इस मिजाज से हटकर तक्वे का रास्ता अख्तियार करे, यानी हर अपने मामले के वक्त सोचे कि ये गलत तो नहीं कर रहे हैं मामला, नंबर एक तो ये कि कहाँ से पैसा आ रहा है, नंबर दो ये कि फिर किन लोगों से मामला हो रहा है, नंबर तीन ये कि जो कारोबार की शक्लें हैं वो क्या हैं, जायज हैं कि नाजायज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी वजाहतें कुरान मजीद में फरमाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात हदीस में इरशाद फरमाई, कोई चीज छोड़ी नहीं। तो अब ये देखना कि हम जो तरीक़े कारोबार अख्तियार कर रहे हैं, मामलात की जो शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, दुकान है या और भी कारोबार की, इस वक्त इस कदर शक्लें, इस कदर उसकी शक्लें पैदा हो गई हैं कि वाकयातन एहतियात की जिंदगी गुजारना, तकवे के साथ तिजारत में और मामलात में लगना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमी जो बात इरशाद फरमाई वो यही इरशाद फरमाई कि आम तौर से ताजरों का हाल क्या होगा, आम तौर पर ताजरों का हाल ये होगा कि वो फासिक व फाजिर बनाकर उठाए जाएंगे। क्यों ये बात इरशाद फरमाई? इसलिए इरशाद फरमाई कि कारोबार और मामलात की शक्लें इस कदर बढ़ती चली जा रही हैं और उन शक्लों में जरा भी इसका ख्याल नहीं होता कि हराम क्या है और हलाल क्या है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो शक्लें अख्तियार करने वाले, उसको ईजाद करने वाले, उसमें बारीकियां पैदा करने वाले ये कौन लोग? मुसलमान तो हैं ये लोग, तो वो हैं कि जिनको हराम और हलाल की तमीज ही नहीं, जिनके अंदर ईमान ही नहीं, जब ईमान नहीं तो हलाल और हराम की तमीज कहां से? ये हैं वो लोग जो कारोबार की नित नई शक्लें अख्तियार कर रहे हैं, मामलात की नित नई शक्लें अख्तियार कर रहे हैं और उनके पेश नजर सिर्फ इक्तिनाज है, सिर्फ ये है कि दौलत जमा, दौलत जमा जिसको रासमालिया कहते हैं, यानी इतना दौलत को जमा करना, जखीरा अंदोजी जिसको कहते हैं, जो अमेरिका का और यूरोप का तर्ज अमल है, माशी जो निज़ाम दुनिया में राइज हैं और राइज थे, पहले दो निज़ाम थे और दोनों में एक ही रह गया तकरीबन, इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। अमेरिका का जो निज़ाम है वही चल रहा है, यूरोप का निज़ाम है वही, एक रूस का निज़ाम था वो तो टूट कर बिखर गया, अब अमेरिका का निज़ाम चल रहा है। तो ये जो कारोबार की शक्लें हमारे सामने आती हैं उसमें उनके पेश नजर क्या होता है? दौलत बढ़ाना, दौलत बढ़ाना, इसके सिवा और कुछ नहीं सोचते। और लोगों को पसंद क्यों आता है? इसलिए कि हर आदमी दौलत बढ़ाना चाहता है। हर आदमी क्या चाहता है? उसके बैंक बैलेंस में इजाफा हो, उसके प्लाट ज्यादा हो जाए, फ्लैट्स ज्यादा हो जाए, गाड़ियां अच्छी से अच्छी आ जाए, वगैरह वगैरह, क्योंकि यही इंसान का मतमह नजर है, मौजूदा इंसान। तो इसलिए इंसान को वही तरीका अच्छा लग रहा है जिस तरीके में आजादी है। मैं ये मामला ठीक नहीं है कि ये हराम है, ये हलाल है, ये शक्ल दुरुस्त है, ये कैसे कारोबार हो। बाल दो तो खुले मुंह कह देते हैं कि बली साहब नमाज रोजे के मसाइल बताइए, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए। कोई कहे उनसे, भाई इस्लाम क्या सिर्फ नमाज रोजे का नाम? इसका नाम इस्लाम नहीं, ये तुम्हारा कोई नया मजहब होगा तुमने अख्तियार कर लिया। इस्लाम तो अपने आप को हवाले करते हैं, हर चीज में फूक फूक का कदम रखना। तो जो कारोबार और मामलात के तरीके हैं उसमें आदमी फूक फूक का कदम रखे, सोच समझ कर इकदाम करे कि जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये है ना, ये तक्वा है और ये सबसे अहम तरीन सिफत है। ये सिफत अगर पैदा हो जाए तो ये बड़े अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बड़े मकाम की बात है। और ये भी रिवायतों में आता है कि ये हजरात तुज्जार अगर अमानतदारी से, सच्चाई से काम ले, तकवे की زندگی اختیار کریں، معاملات میں پھونک پھونک کا قدم رکھیں، اسلامی جو طریقہ ہے اس طریقے کو پوری طرح سے اختیار کریں، تو ایسے تاجروں کے بارے میں تو بڑی خوشخبری ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا حشر تو انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو. تو ایک طرف تو یہ بات فرمائی گئی کہ عام طور پر فساق و فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، لیکن جو تجار، جو کاروباری لوگ ان چیزوں کا خیال رکھے، جس میں سب سے پہلی چیز تقویٰ، اور اس تقوی کے لفظ نے یہاں تقوی کی وضاحت کر دی. تقوی کا لفظ یہاں استعمال ہوا، اس سے تقوی کی وضاحت ہو رہی ہے. بہت سے لوگ متقی اسی کو سمجھتے ہیں جو داڑھی رکھے، ٹوپی لگائے، نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، تو اس سے بڑا کون متقی. یہاں وضاحت ہو گئی کہ وہ تقویٰ صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی یہ ظاہری عبادات اختیار کر لے. یہاں کس کے لیے تقوی کی شرط لگائی جا رہی؟ تاجروں کے. معلوم یہ ہوا کہ تقوی کا تعلق معاملات سے، تقوی کا تعلق کاروبار سے بھی ہے. اس سے تقوی کی وضاحت بھی ہو گئی کہ تقوی صرف چند چیزوں میں نہیں ہے، تقوی پوری زندگی میں. تو پہلی شرط یہ لگائی کہ تقوی کا راستہ اختیار کرے، یعنی بچ بچ کر چلے، اور کتنا ہی اس کو نقصان اٹھانا پڑے، جب اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ حرام ہے تو حرام. آج کے لوگ کارخانے لگاتے ہیں اور پھر وہ بینکوں سے لون لیتے ہیں، اور ان سے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں لیں گے تو کیسے کاروبار چلے گا، کارخانہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. کارخانہ لگائیں گے، بینک سے لون نہیں لیں گے تو گھر جانے کتنے میں حسابات بھرنے پڑیں گے حکومت کے پاس، اور طرح طرح کی تعویلیں لوگ کرتے ہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے، کرنے والوں نے کر کے دکھایا. میں متعدد لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میں نے کبھی بھی بینک سے لون نہیں لیا. بھائی بینک سے تم لون لوگے تو سود دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا، اور اگر نہیں لوگے تو ٹیکس دینا پڑے گا. لون لینا، لون دینا حرام ہے، جیسے لون لینا، سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے نا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، پانچ طرح کے لوگوں پر لعنت کی آپ. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود گویا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا، سودی کاروبار لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. کہاں بچ کر جائیں گے؟ اور دیکھا گیا ہے جو لوگ لون لیتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. میں حیدرآباد گیا ابھی غالباً اسی سال کی بات، ایک صاحب کو ملایا گیا کہ بھئی یہ بہت پریشان ہیں، آپ سن لیجیے ان کی بات. تنہائی میں مجھ سے بات، معلوم ہوا بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے. ہم سے کہنے لگے مولوی صاحب خودکشی کرنے کا ارادہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو بتایا انہوں نے کہ کارخانہ تھا، میں نے سوچا ایک اور لگاؤں، اس کے لیے میں نے بینک سے لون لیا، اور اتفاق سے کارخانہ نہیں چلا، بیٹھ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج میں کھانے کو محتاج، قرض لے لے کے تھک گیا لون بھر بھر کے، میں عاجز آ گیا، کیا کروں؟ اب جی چاہتا ہے میں خودکشی کروں. میں نے کہا کہ ایک غلطی اس وقت کی تھی، اب دوسری غلطی اب کرنے جا رہا ہوں. اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا. تمہاری نظر اب بھی صرف دنیا پر ہے کہ ہم فاقے سے ہیں، ہم مصیبت زدہ اور پریشان ہیں. تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم نے ایک حرام کام کیا، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اپنے سر لی، اس کے بعد کہاں سے برکت آئے گی؟ تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں، چھوٹے بھی ہو بڑے، تباہ ہوتے دیکھے گئے. لیکن جو اللہ کے بندے بچتے ہیں اللہ بچاتا ہے ان کو. بہت سے کاروبار کرنے والے، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے. تو یہ ہے تقویٰ، کہ آدمی صرف دولت اور صرف فائدہ نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، طریقہ غلط ہے یا صحیح. یہ ذمہ داری ہے کاروبار کرنے والوں، اور سب سے زیادہ کوتاہی انہی کاروباریوں سے اس سلسلے میں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین کا حصہ اس کو نہیں سمجھتے، تو دین کا جز نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے تو ایک الگ سے ایک چیز ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح کاروبار کے بھی فرائض. کاروبار کے بھی فرائض ہیں, ان فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو حرام کھاتا. تو سب سے پہلی شرط الا من اتقوا, اور دوسری وبر, نیکی اختیار کرے. یہ بھی مزاج ہوتا ہے تاجروں کا, دکانداروں کا, کہ اپنے ابا کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں. اگر ابا بھی آ جائیں ان کو بھی وہ چھوڑتے نہیں, اگر ان کو نفع لینا ہے تو پورا نفع لیں, یہ نہیں دیکھیں گے کون آیا, کس سے ہم کاروبار کر رہے ہیں. تو یہاں یہ برہ کی بھی شرط لگائی ہے, مزاج میں کچھ نیکی ہونی چاہیے. یہ کیا بھائی تمہارے کوئی ایسے تعلق کا آ گیا, تمہارے والد آ گئے, تمہارے بھائی آ گئے, کچھ تو ان کے ساتھ رعایت کرو. یہ کیا کہ تم دکان پر بیٹھے تو کہہ رہے ہو میں تو دکان پہ بیٹھا ہوں, اس وقت میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں, میں تمہارا بھائی نہیں ہوں, میں تو کاروبار کر رہا ہوں. المیہ سے بھی جو ہے کاروبار کرو گے, عربی کاروبار کر رہے ہو ضرور کرو, لیکن ذرا دھیان رکھو, نیکی مزاج میں ہونی چاہیے. تمہارے والد آ گئے, تمہارے بھائی آ گئے, سگے بھائی آ گئے, تو کچھ تو رعایت کرو. ٹھیک ہے نفع لو, لیکن یہ سوچ کر لو کہ جو نفع ہم لے رہے ہیں وہ کتنا نفع لے رہے ہیں. ایسے ہی بعض مرتبہ غریب لوگ آ جاتے ہیں, ایسی دکانیں ہوتی ہیں ان کو غریبوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں لینے. تبھی کوئی کہہ رہا ہے بھیا دو پیسے کم ہیں, دو روپیے کم ہیں, آپ کہتے ہیں پھر نہیں کم ہے تو جاؤ یہ سامان رکھو اور اپنے گھر جا. کیا بات ہوگی, یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ تو سنگدلی معلوم ہوتی ہے. جہاں تمہیں 10 روپے کا نفع ہو رہا ہے, اگر ایک بیچارہ غریب تمہیں 2 روپے کم دے رہا ہے, وہاں 8 روپے کا تمہیں نفع ہو رہا ہے, تو تم بھر تو نہیں جاؤ گے. لیکن یہ مزاج ہوتا ہے تاجروں کا, کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, بس وہ چکر میں رہتے ہیں کہ ایک پیسہ بھی چھوٹنے نہ پائے. یہ بھی اسلامی مزاج نہیں, رعایت کرو. برہ کے معنی کیا ہے؟ مزاج میں نیکی پیدا کرو, نرمی پیدا کرو, رعایت پیدا کرو, دیکھ کر کاروبار کرو, کس سے تم کاروبار کر رہے, کس کو دے رہے. تو یہ شرط بھی لگا دی یہاں پر. اور پھر تیسری جو شرط ہے وہ صدقہ کی ہے, اور سب سے بڑھ کر اسی شرط کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ جو کاروباری دکاندار لوگ ہوتے ہیں, ٹھیلا لگانے والے, اس طرح کا جو اور شکلیں ہیں کاروبار کی, اس شکلیں اختیار کرتے ہیں, عام طور پر جھوٹ مزاج میں ہوتا ہے. یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی کل ہی تو میں 10 روپے میں لے کر آیا ہوں, آپ کو میں کیسے دے دوں, 9 روپے میں کیسے دے دوں, 11 میں دے رہا ہوں, اس سے زیادہ میں رعایت کیا کروں. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ 5 روپے میں لے کر آیا تھا, جھوٹ بولتا ہے. یہ مزاج ہوتا ہے. ایسے ہی جو اس چیز کا کاروبار کر رہا ہے اس میں بھی جھوٹ بولتا ہے. اب تو یہ جھوٹ فیشن بن گیا ہے, چیزیں بنتی ہیں انڈیا میں اور مہر کیا لگتی ہے اس پہ, میڈ ان جاپان لگتی ہے یا میڈ ان کوریا لگتی ہے, میڈ ان انڈیا ہے لیکن مہر لگی ہے میڈ ان کوریا. یہ عالمی جھوٹ ہے, بڑی بڑی فیکٹریوں کا جھوٹ, اور ایک ٹھیلے والے کا جھوٹ ہے, بیچارہ ٹھیلا لیے بیٹھا ہے, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے. شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں, لیکن ہر پیمانے پر آپ دیکھیے تو جھوٹ کی منڈی, جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے. تو یہاں یہ شرط بھی لگائی, تاجر جو تاجر ہے اس شخص کے لیے, تجارت کرنے والا, کاروبار کرنے والا, تو وہ سچ بول, سچائی کو نہ چھوڑے. تینوں شرطیں ایسی ہیں کہ عام طور پر آپ دیکھیے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی کاروباری ان تینوں شرطوں پر پورا اترتا. اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو ان شرطوں کو پورا کر دے پھر وہ بہت بڑا آدمی ہے, بہت اونچا آدمی ہے. تنہا یہی نہیں کہ وہ حرام سے بچ رہا ہے, بلکہ وہ انبیاء و صدیقین کے ساتھ, اور اس سے ایک سبق ملتا ہے. بہت سے لوگ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ قرب اللہ کا جب ملے گا جب کثرت نوافل ہوگی. یاد رکھیے سب سے بڑھ کر جو قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنے سے ہوتا ہے, گناہوں سے بچنا. یہ کاروبار کے گناہ ہیں, جب ان کاروبار کے گناہوں سے بچا تو کہاں پہنچا, ایک عام مومن نہیں رہ گیا بلکہ وہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ بتایا جا رہا ہے, اس معمولی بات ہے. یاد رکھیے کہ اگر ایک آدمی پوری طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ ہے, چاہے وہ نوافل نہ پڑھے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. اب نوافل بھی اگر پڑھے گا تو اور مقرب بن جائے گا, لیکن کوئی نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور ساری خرافات بھی کر رہا ہے, तो वो तो बेपैंदे की हांडी है, बेपैंदे की हांडी है ना, ऊपर से डालते जाओ नीचे से गायब। यूं कह दो कि सुराख वाली टंकी है, ऊपर से भरते जाओ नीचे से बहता जाएगा। एक तरफ गुनाह कर रहा है, एक तरफ नवाफिल पढ़ रहा है, नवाफिल का सवाब हो रहा है और गुनाहों का गुनाह हो रहा है, बराबर सराबर, या गुनाह ज्यादा हो गए तो कम हो गया मामला। तो ये तो बड़े खतरे की बात है। लेकिन अगर टंकी में कोई सुराख नहीं है और दो दो कतरे भी पानी टंकी में आ रहा है, तो आज नहीं तो कल वो टंकी भर जाएगी। तो इस हदीस से एक बात ये भी मालूम होती है कि आदमी गुनाहों से बचे। गुनाहों से बचना कुर्ब इलाही का जरिया, बहुत बड़ा जरिया है। मासियत को आदमी मामूली समझता है, सगायर को आदमी समझता है तो सगायर है, लेकिन अगर ये सोचे कि अल्लाह की मासियत के एतबार से देखो तो कोई सगीरा नहीं। अल्लाह की मासियत कोई बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब आदमी छोटे गुनाहों को छोटा समझने लगता है तो फिर वो छोटे नहीं रह जाते, फिर वो गुनाह बड़े हो जाते हैं, इसलिए कि आदमी फिर उनका आदी हो जाता है। जब छोटा समझता है, सोचता है भी नमाज पढ़ेंगे साफ हो जाएगा, जब ये मिजाज बन गया तो कहाँ तक साफ होगा। आप देखिए, गंदगी जहाँ पड़ती है एक दफा पड़े साफ हो जाएगी, पेशाब जहाँ पर लोग करते हैं शुरू में पानी डालते जाएंगे साफ हो जाएगा, लेकिन मुस्तकिल अगर वहां पेशाब किया जाता रहे तो ऐसी गंदगी फिर पैदा हो जाती है कि साफ करे साफ नहीं होती। कितना ही आदमी साफ करे, साफ करना आसान नहीं। ऐसे छोटे गुनाह भी अगर मुसलसल किए जाएं तो अपने अंदर एक गंदगी छोड़ते हो, ऐसी गंदगी कि इसका साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हदीस से एक बड़ा सबक मिलता है कि गलत कामों से बचना, वो कारोबार के गलत काम हो या उससे हटकर जिंदगी के और दूसरे शोबे हों, कोई भी गुनाह का काम आदमी कर रहा है तो गोया अल्लाह से दूर हो रहा है, और जब गुनाह से बच रहा है तो ये अल्लाह से कुर्ब का जरिया है। फिर मजीद नवाफिल अगर पढ़ता है तो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये कुर्ब बिल फराइज की शक्ल है। कुर्ब बिल फराइज का क्या मतलब है, जो चीजें फर्ज है, लाजिम है, वाजिब है, पहले वो तो अख्तियार करें। भाई गुनाहों से बचना फर्ज है, कबायर से कम अज कम बचना फर्ज है, तो उनसे बचने की पहले कोशिश तो करें। ये है कुर्ब बिल फराइज। बहुत से अल्लाह के बंदों को देखा, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई थे डॉक्टर अब्दुल अली साहब, उनको लोग कहते हैं कि वो कुर्ब बिल फराइज की मिसाल थे। नवाफिल वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनकी जिंदगी नमूने की जिंदगी थी। कोई उंगली नहीं रख सकता था कि कोई गलत काम उन्होंने किया। इसीलिए मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मनाज़िर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों कहते थे कि ये तो फरिश्ता मालूम होते हैं, इनको देख के लगता है कि गुनाह का जायज इनके दिल के अंदर ख्याल भी नहीं आया कभी। ये कुर्ब बिल फराइज की बात है। नवाफिल ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये एहतमाम था कि कोई भी गलत काम ना होने पाए किसी भी हैसियत से। सबसे पहला मरहला ये अगर हासिल हो जाए तो बड़ी दौलत हासिल हो जाए, फिर आगे दूसरे मराहिल। وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان الا كان له به صدقه। بڑی اس حدیث میں بشارت ہے کہ کسی کے ذریعے سے اگر خیر وجود میں آتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, चाहे वो नियत करे या ना करे, लेकिन अगर वो जरिया खैर का बन रहा है, दूसरों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या उसका बड़ा अजर। यहां मसला एक सिर्फ इतना है कि बदनीयत ना हो। अगर बदनीयत है तो ये तो अमाल को हब्त कर देने वाली चीज है, लेकिन अगर वो बेनीयत रहा, बस उसने एक दरख्त कहीं लगा दिया सोच करके लोग फायदा उठाएंगे, बहुत ज्यादा और कोई नियत उसने नहीं की, तो जब तक वो दरख्त हरा भरा है और कोई भी जानदार उससे फायदा उठा रहा है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान, परिंदा उससे आकर वहां बैठता है दरख्त पर और कुछ उसको गजा मिल जाती है, तो ये उसके लिए गोया सदका जारिया है, फायदा होता रहेगा उसको। कहीं पर उसने खेती की, कहीं कोई फलदार दरख्त लगा दिया, कहीं कुआं खोद दिया, कुछ भी ऐसा काम कर दिया कि जिससे लोगों को नफा हो रहा, तो ये मामूली चीज नहीं। कोई भी अगर ऐसा करता है तो कोई परिंदा खाए इंसान खाए, इल्ला कान लहू बिही सदका, उसको फायदा मिलता है सदके का। कोई मुसलमान भी اگر اس طرح کا عمل کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے بڑے اجر کی بات. اب اگر اس میں نیت کا استحضار بھی رہے ساتھ ساتھ اجر بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے. لیکن تقریباً علماء اس پر متفق ہیں, یہ ایسی شکل ہے کہ نیت نہ بھی کرے گا تو بھی اجر ملے گا. اگر وہ ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا بن رہا ہے اور بدنیت نہیں تو انشاءاللہ اس کو اجر اس کا ہمیشہ ملتا رہے جب تک وہ سلسلے کو وہ چیز جاری رکھے ہوئے. اب آگے جو روایت ہے اس کا تعلق خیبر کے معاملے سے ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل اہل خیبر بشطر ما یخرج منها من زرع او ثمر وكان يعطي ازواجه 100 وسق 80 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. وقسم عمر رضی اللہ عنہ خیبر فخیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع لهن من الماء والارض او یمضی لهن فمنه من اختار الارض ومنهم من اختار البصق. وكانت عائشہ رضی اللہ عنہا اختارت الارض. خیبر جب فتح ہوا تو وہاں بڑے باغات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے معاملہ کر لیا کہ ہمارے لیے یہاں پر آنا اور باغات کو دیکھنا آسان نہیں ہے, یہ ذمہ داری تم لوگوں کی ہے, لیکن جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پیداوار کے وقت آپ کسی صحابی کو بھیجتے تھے اور وہاں کو دیکھنے کے بعد وہ معاملہ ہو جاتا تھا, تقسیم پھلوں کی ہو جاتی تھی اور جس کا جو حصہ تھا وہ حصہ اس کو دے دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو حصہ ہوتا تھا ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی زہد و توکل کے منافی نہیں کہ آدمی گھر والوں کے لیے باغ لگا لے یا کھیت وغیرہ ہوں یا اور آمدنی کے ذرائع ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طریقہ اختیار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ طریقے تو اختیار فرمائے, لیکن آپ کا طرز عمل کیا تھا بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی آتا تھا عام طور پر وہ اس کا ذخیرہ ہونے کی نوبت نہیں آتی تھی. یہی مزاج تھا ازواج مطہرات کا کہ جو آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دیتی رہتی تھی. اسی لیے آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یہ کوئی بہت پہلے کی بات نہیں ہے, ہجرت کے بہت بعد کی بات, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ایسے گزرتے تھے کہ بعض مرتبہ دو دو تین تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھروں کے چولہے نہیں جلتے تھے. معمولی بات نہیں, تو آتا تو تھا لیکن اس کے ساتھ گویا کہ جاتا تھا, یہ ایک سلسلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے انتظام فرمایا تھا. آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تقسیم فرمائی, تو ازواج مطہرات کو آپ حضرت عمر نے یہ بات کہی, ان سے اختیار دیا کہ بھئی دو شکلیں ہیں, یا تو جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے وہی سلسلہ جاری رہے اور آپ کو جو ملتا ہے وہ ملتا رہے, اور ایک شکل یہ ہے کہ جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ زمین پانی جو کچھ ہے وہ آپ کو دے دیا جائے. تو ازواج مطہرات میں سے بعضوں نے یہ صورت اختیار کی اور بعضوں نے وہ صورت اختیار کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری صورت اختیار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صورت بنائی انہوں نے جو دوسرا اختیار دیا کہ بھئی جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ اپنا لے لی. حضرت عائشہ نے کہا ہمیں آپ حصہ دے دیجیے, انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کو ہم اپنے آدمیوں کے ذریعے سے کرا لیں گے. تو یہ اختیار تھا, اور بعضوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور بعضوں نے وہ طریقہ اختیار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی زیرک خاتون تھی اور بڑے معاملات سے بہت واقف تھی, تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں, اور جو ازواج مطہرات یہ سمجھتی تھی کہ بہت مشکل ہے ہم کہاں چکر میں پڑیں گے ہم نہیں کرا پائیں گے, انہوں نے میرے خیال میں وہی طریقہ اختیار کیا ہوگا جو پہلے سے جاری تھا. بہرحال اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بٹائی پر زمینیں دی جاتی ہیں اس کی اجازت ہے, اور تقریباً اکثر حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں. احناف کے یہاں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ بٹائی پر اگر آدمی زمین دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آگے بھی اسی کا تذکرہ ہے عن عمرو بن دينار المكي قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. حضرت عمرو بن دينار مکی کہتے ہیں کہ میں نے طاووس سے یہ بات کہی ہے، حضرت طاووس سے، کہ آپ جو مخابرہ کرتے ہیں یعنی بٹائی والا کام جو کر رہے ہیں، زمین آپ بٹائی پر دیتے ہیں، یہ آپ نہ کریں تو اچھا ہے. اس لیے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، تو اس پر حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ انی اعطیہم و اعینہم، نہیں حضرت طاووس نے عمرو بن دینار سے کہا کہ اے عمر انی اعطیہم و اعینہم، اے عمر ہم ان کو زمین دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کو زمین دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے، اس کی وضاحت بعض جگہ آتی ہے کہ بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس زمین نہیں ہوتی لیکن محنت کر سکتے ہیں، تو اب کوئی اپنی زمین ان کو دے رہا ہے کہ محنت کر کے کاروبار اس میں پیداوار جو کچھ ہوگی اس کا آدھا لے لے اور آدھا زمین والے کو دے دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے، ایک طرح کی مدد ہے کہ جن لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں ان کا کام چل رہا ہے اس سے. اب اگر کوئی زمین اپنی نہ دے تو بیچارہ وہ کیا کریں گے، اور کوئی شکل ان کو اختیار کرنی پڑے گی. اور بعض لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، کھیتی باڑی ان کے لیے آسان ہوتی ہے، مزدوری کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اگر زمینیں مل جائیں گی تو ان کو سہولت ہو. اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی حضرت طاووس نے کہ میں ان کو زمینیں دیتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ صحابہ میں جو سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ ان کو دین کا اعلیٰ درجے کا فہم عطا فرما. اور قرآن مجید کا خاص طور سے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید کا فہم عطا فرما، اس کی تفسیر کا ان کو خاص علم عطا فرما. تو فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے عالم ہیں اپنے وقت کے کبار صحابہ میں شمار نہیں ہوتے عمر کے اعتبار سے، لیکن علم میں کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. ان کی بڑی فضیلتیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغل میں ان کو بٹھایا کرتے تھے، اپنی خاص مجلس میں ان کو بٹھایا کرتے تھے. بعض مرتبہ کبار صحابہ کو خیال ہوتا تھا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کو اس مجلس میں بٹھایا جا رہا ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اس بات کو سمجھ گئے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک سوال کیا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ نے اپنا اپنا مطلب بیان کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی باری آئی تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وفات کی اطلاع دی گئی. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ اس کا وفات سے کیا تعلق. حضرت ابن عباس نے اس کی وضاحت فرمائی، لوگوں کے سامنے بات کھل گئی کہ واقعتاً یہ بڑے عالم، جو دوسرے نہ سمجھ سکے اللہ نے ان کو اس کا فہم دیا، تو وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ سکتی تھی وہ موقوف ہو گئی. لوگ سمجھ گئے کہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو ایسی علمی اور بڑی مجلسوں میں بٹھایا جائے. تو حضرت ابن عباس کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، اور آگے اس کی وضاحت فرمائی انہوں نے کہ ایم نہا ولیکن قال، وہ فرماتے تھے کہ ایم نہا احدکم اخاہ خیر لہ من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کوئی اپنے بھائی کو یوں ہی زمین دے دے، یعنی ہدیہ نہیں، اس لیے دے دے کہ وہ اس میں کھیتی کرے، اس میں کچھ بھی کر لے، فائدہ اٹھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بٹائی پر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ لوگ دوسروں کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں، بہتر سلوک کریں، اور زمینیں اگر زیادہ ہیں تو آدمی کا اپنا جو کام ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، بہتر ہے جس کے پاس زمین نہیں اس کو یوں ہی دے دے فری میں کہ بھائی جو تو وہ اور کھاؤ، تمہارا بھی کام چلے. تو یہ خاص طور سے اس زمانے کی بات تھی جب لوگوں کو اس کی ضرورت تھی، اور جب وہ ضرورت اس طرح کی نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خیبر کا معاملہ فرمایا، جو اس بات کی گویا کہ ایک طرح سے دلیل ہے کہ زمین بٹائی پر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی اس کی تفصیلات سے اس کا موضوع یہاں نہیں ہے، جو حضرات کرنا چاہتے ہیں وہ مفتی لوگوں سے پوچھ کر اس کی تفصیلات جانکاری کاروبار کریں. واخر دعوانا الحمدللہ.